الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته محامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد صلى الله والسلام على اهل بيته الاطيبين الاطهرين المعصومين المنتجبين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاه والسلام لكم فيا اسوه صلواته محمد وعلى محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک نورانی خطبے کا یہ چھوٹا سا حصہ، جس میں امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونہ عمل ہوں، کہ عرض کیا کہ یہ امام نے اپنے خطبے میں جو راہ کربلا میں مقام بیضہ پر امام ٹھہرے اور وہاں پر امام نے یہ خطبہ بیان فرمایا. اس جملے کی مختصر سے اس کلام کی روشنی میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی کے ذریعے سے جو راستہ دیا وہ صرف اس زمانے کی مشکل کا حل نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کی مشکلات، امت مسلمہ کی مشکلات کے نجات کا راستہ اور ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو جب بھی جس سرزمین پر، جس زمان میں، جس مکان میں، جن لوگوں کے ذریعے سے اسے اپنایا جاتا رہے انہیں نجات ملتی رہے گی. نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی دوسرے رابطے، بلکہ یہ ایک نسخے کے طور پر ہے، ایک فارمولے کے طور پر ہے، اور جو بھی اپنے خاص شرائط اور کنڈیشنز کے ساتھ اگر اس کو اپنائے اور جس حد تک اپنائے اس حد تک اس کا اثر بھی اس کی زندگی میں اور اس معاشرے میں نظر آئے گا. حتیٰ اس میں مذہب و ملت کی بھی قید نہیں ہے. امام نے بہت سارے اصول دیے ہیں. امام نے آزادی کا اصول، امام نے تربیت انسانی کے اصول دیے ہیں، امام نے شہادت کے اصول دیے ہیں، امام نے توحید کے بلند ترین معیار آ کر کربلا میں قائم کیے ہیں، اور کربلا میں سینکڑوں امام نے درس دی. امام نے صبر، استقامت، قربانی، ایثار، یہ جو نمونے پیش کیے ہیں امام نے کربلا میں، وہ اصول جہاں بھی جن افراد کے ذریعے سے بغیر کسی مذہب و ملت کی قید کے بغیر جس حد تک اپنا لیا جائے اس حد تک وہ نتیجہ دینا شروع کرے گا اور نتیجہ دے گا. اور ہمارے سامنے ایسے نمونے موجود ہیں کہ حتیٰ دیگر اقوام کے افراد، دیگر مذہب کے افراد نے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے کچھ لیا اور کچھ سیکھا اور کچھ اپنایا، تو اس کا نتیجہ انہیں بھی ملا. ابھی یہاں پر ہم نام لینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، مختلف قوموں میں، مختلف ملتوں میں اظہار بھی کیا. مثلا ہندوستان کی آزادی میں اظہار کیا گیا کہ حسین ابن علی سے سیکھا گیا ہے، ساؤتھ افریقہ کی آزادی میں اظہار کیا گیا کہ سیکھا گیا ہے. اس لیے عرض کیا کہ کوئی قید ملت و قوم بھی نہیں ہے. البتہ یہ نہیں کہ انسان تھوڑا سا اپنائے تو نتیجہ اسے پورا کا پورا ملے گا، نہ، جتنا اپنائے گا اسی حد تک نتیجہ ملے گا. جو قوم جس حد تک اپنائے گی اس حد تک وہ نتیجہ دیکھے گی اور نجات کا راستہ اس کے سامنے کھل کر آئے گا. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر بڑی تحریک شروع کی جاتی ہے اور بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے تو بڑی تحریک کی مخالفتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، رکاوٹیں بھی زیادہ کھڑی کی جاتی ہیں. اگر کوئی کچھ نہ کر رہا ہو تو نہ اس کی دشمنی کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے. مخالفت اور دشمنی وہاں پر کی جاتی ہے کہ جہاں پر کچھ قدم اٹھایا جائے. اگر باطل قدم اٹھایا جاتا ہے تو حق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حق اس کے مقابلے میں ہوتا ہے. حق کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہمیشہ باطل کے مقابلے میں، باطل کی حرکتوں اور باطل کی تحریک اور باطل کے موومنٹ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا رکھے، قائم رکھے، ظلم کے مقابلے میں، ستم کے مقابلے میں. اہل حق کی وصیتوں میں سے یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بستر شہادت پر ضرب لگنے کے بعد یہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے ہمیشہ دشمن اور خصم اور مقابل بن کے رہنا، یہ امام کی وصیتوں میں سے. وللمظلوم عونا، اور ہمیشہ مظلوم کے مددگار اور ناصر بن کر رہنا، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. لہذا اگر باطل کی طرف سے کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو اس کو حق کا مقابلہ، حق اس کے مقابلے میں حتمن آئے گا اور حق کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اس کا مقابلہ کرے. اسی کے بالکل اپوزٹ اگر حق کی طرف سے کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو باطل بھی خاموش نہیں بیٹھتا، باطل بھی آ کر حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا، یعنی تاریخ کے جو اقدامات ہیں، اگر تاریخ کے اقدامات کا مطالعہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ تعداد کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اور زمان و مکان کے لحاظ سے اور بھی بڑے بڑے اقدامات کیے گئے ہوں، لیکن فکر کے لحاظ سے، آئیڈیولوجی کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے جو اقدام امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ ایک بے نظیر اقدام تھا. اگرچہ تعداد کم تھی ممکن ہے، اگرچہ زمان بہت زیادہ نہیں تھا، اگرچہ جس سرزمین پر وہ اقدام کیا گیا وہ سرزمین کوئی بہت بڑی سرزمین نہیں تھی اس حد کے لحاظ سے، لیکن جس مقصد کے لیے اقدام کیا گیا وہ ایک عظیم الشان اقدام تھا اور تاریخ میں اس کے نمونے بہت کم ملتے ہیں. یعنی انبیاء کے نمونے، وہ بھی اول العزم انبیاء کے نمونے، اس اقدام کے اعتبار سے ملیں گے، لیکن اقدام کی جو کیفیت تھی اس کیفیت کے اعتبار سے کوئی بھی نمونہ موجود نہیں ہے جو کربلا کا اقدام تھا. اقدام کے اعتبار سے، اقدام کے مقصد کے اعتبار سے دیگر نمونے ہیں، انبیاء کے نمونے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین نمونہ ہے، اول العزم انبیاء کے نمونے ہیں، لیکن اقدام کی جو کیفیت ہے، جو شکل ہے، جو کربلا میں شکل نظر آئی ہے اور جو کیفیت نظر آئی ہے، وہ کیفیت اور وہ شکل، وہ کربلا تنہا ہے. کربلا کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اور اس ایسے سخت ترین حالات میں جس کے نتائج بھی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ نتائج اتنے خطرناک اور اتنے دردناک نتائج سامنے آنے والے ہیں، لیکن امام نے یہ قدم اٹھایا. ایک سوال کبھی کریں، کل بھی ایک سوال آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ یہ امام نے قدم کیوں اٹھایا تھا، اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا. پھر وہی بات جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اگر امام مدینے میں رہ کر اپنے اخلاقی نصیحتیں اور واعظ و نصیحت کرتے رہتے کہ البتہ اس کے موقع بہت کم دیے جا رہے تھے، یا مدینے سے نکل کر جیسے مکے میں امام آئے اور مکے میں تقریباً 4 مہینے سے زیادہ امام نے قیام کیا مکے میں، 4 شعبان سے لے کر کے 8 ذی الحج تک، یعنی 4 مہینے 4 دن ہوتے ہیں، 4 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے 4 دن تک مکے میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور اس کے پہلے بھی ہر سال امام حج کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور جب حج کے لیے آتے تھے تو ایک لمبی مدت، ایک اچھا وقت جو ہے وہ حج میں امام مکے میں گزارتے تھے. مکے میں امام بہت ساری گفتگو کر سکتے تھے، بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، بہت ساری تبلیغ کر سکتے تھے، بہت ساری واعظ و نصیحت کرتے تھے اور کر بھی سکتے تھے، اور پہلے کیا بھی تھا کہ سن 61 ہجری، سن 60 ہجری کا حج امام نے چھوڑا تھا، لیکن سن 69 ہجری کے حج میں امام نے باقاعدہ خطبہ دیا تھا، خطبہ مینا جو بہت ہی عظیم الشان خطبات میں سے ہے جو امام نے دیا تھا. یہ کام امام مکے میں آ کے کر سکتے تھے. مکے میں اگر حالات مشکل میں تھے، جان کا خطرہ تھا، اور حرم الہی بھی امن میں نہیں تھا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے، تو اور بھی لوگ مشورے دے رہے تھے کہ یمن کی پہاڑیوں کی طرف چلے جائیں یا کسی اور دور دراز علاقے میں چلے جائیں، اور وہاں جا کر اگر امام ایک مبلغ کی حیثیت سے صرف اگر تبلیغ کرتے اور دین کی باتیں کرتے تو امام کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا. جو ممکن ہے ہمارے لیے پسندیدہ ترین امر ہو کہ ایک ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں لوگ احترام بھی کر رہے ہوں. بہرحال کسی کا احترام امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہوتا. اگر فقط ایک مبلغ کی حیثیت سے امام جاتے اور تبلیغ کرتے، فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے احترام بھی تھا، امام کے قول زبان کا اثر بھی تھا، اور امام آ کر لوگوں کو نماز، روزے، حج، زکات، اخلاقیات، واعظ و نصیحت کی تبلیغ کرتے اور اس کا اثر ہوتا. لیکن وہی جو کل آپ کے سامنے ایک اشارہ کیا گیا تھا کہ امام کی نگاہ میں فقط یہ کافی نہیں ہے، اور یہ نہ کرنے کی صورت میں جو دوسرا نتیجہ آ رہا ہے وہ بہت ہی سخت نتیجہ ہے. ان دو چیزوں میں تھوڑا کمپیر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ امام اگر تبلیغ سے آگے بڑھ کر کوئی قدم اٹھائیں گے تو تھوڑا سختی اٹھانے پڑے گی، کچھ لوگ برا بھلا کہیں گے، کچھ لوگ ناراض ہوں گے، کچھ لوگ پروپیگنڈے کریں گے، کچھ لوگ تہمتیں لگائیں گے، اگر بات صرف اس حد تک ہوتی تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. کہ البتہ ہم جیسے بہت سارے لوگ اس پر بھی آ کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کون تہمت برداشت کرے، کون جو ہے جھوٹے الزامات اٹھائے، کون جو ہے اپنے آپ کو برا بھلا کہے، خاندان کے اوپر خود کو برا بھلا کہا جائے گا. یہی چیز آ کر انسان کے قدم کو روک دیتی ہے، اور انسان کی زبان کو بند کر دیتی ہے، انسان کے اقدامات کو آ کر روک دیتی ہے. اگر صرف سامنے مقابل میں یہ چیزیں ہوتی تو پھر کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، حق کے لیے یہ کام کرنا کوئی اتنی مشکل کام نہیں تھی. ادھر سامنے فرزند رسول اللہ ہے امام حسین علیہ السلام، لیکن امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ ایک طرف یہ راستہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں اور جا کر عام طریقے سے لوگوں کو نارمل طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں. دوسری طرف اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو سامنے جو اٹھنا ہے نتیجے میں پورے بھرے گھر کی قربانی دینی ہے، اور تنہا بھرے گھر کی قربانی نہیں دینی ہے بلکہ ظاہری نگاہوں سے اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کو اسیر بنا کر، کسی کی خواتین کو اسیر بنا کر لے کے جایا جا رہا ہو، لاشوں کی پامالی ہو رہی ہو، ظاہری نگاہ میں یہ بدترین منظر سامنے آنے والا ہے، اور جو ظلم کی نگاہ میں جو ظالم یہ کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے رسوا کر رہے ہیں. کہ البتہ دوسرا قانون خدا کا ہے کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اسے کبھی کوئی رسوا نہیں کر سکتا، لیکن یزیدی لشکر نے اپنی حد تک رسوائی کے جتنے بھی امکانات تھے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا اور کیا. جس انداز سے اسیر کیا گیا، جس انداز سے لے جایا گیا، جس انداز سے بازاروں تک لے جایا گیا، جس انداز سے درباروں تک لے جایا گیا، کوئی بھی کسر چھوٹی نہیں تھی، کوئی بھی کمی نہیں رہ گئی تھی اپنے اعتبار سے. اور امام کو یہ سب کچھ معلوم ہے. امام مدینے سے یہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اور اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ مقتل میں جا رہے ہیں، آپ شہید ہونے جا رہے ہیں، تو پھر بیویوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، تو یہ فرماتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. یہ اس علم کے نتیجے پہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے دیا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. یہ ایک پہلے سے علم ہے، طے ہے، یہ ہونا طے ہے. البتہ امام اس مقصد سے نہیں نکلے، امام کا مقصد جا کر قربانی دینا نہیں ہے، امام کا مقصد کچھ اور ہے. ہاں اس مقصد کے لیے قربان ہونا یہ پہلے سے طے ہے، یہ بتایا گیا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں مقصد بدل جاتا ہے، مقصد کے بدل جانے سے بہت سارے نتیجے بھی بدل جاتے ہیں. اگر ہم مقصد کو فقط قربان ہونا رکھیں تو ہمارے سامنے صرف گریہ آئے گا، صرف رونا آئے گا، صرف مظلومیت آئے گی. لیکن اگر مقصد ہمارا وہ مقصد ہو جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا مقصد ہے، یعنی حق کو قیامت تک کے لیے باقی کر دینا، تمام انبیاء کی زحمتوں کو اور ان کی میراث کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دینا، اسلام کے لیے ہمیشہ اسلام کا صحیح چہرہ پیش کر دینا، اگر یہ مقصد ہو تو پھر اس کا نتیجہ بھی کچھ اور آ رہا ہوگا. یعنی کربلا کے نتیجے میں، عزاداری کے نتیجے میں پھر انسان کی عزاداری کا بھی مقصد بدل جائے گا. اگر ہمارا مقصد فقط اگر امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ہم نے فقط شہادت کو مقصد بنایا تو نتیجے میں یہ آئے کہ امام مظلوم ہے، امام مارے گئے، امام گھیرے گئے، امام کربلا لے جائے گئے، امام کو مکہ چھڑایا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا. لیکن اگر امام کا مقصد حق کی سربلندی ہے تو امام کے ذکر کا مقصد بھی ہمیشہ حق کی سربلندی ہوگی. یہ دونوں بدلتا چلا جائے گا، نگاہ بدلتی چلی جائے گی، طریقے فکر اور سوچ کا انداز انسان کا بدلتا چلا جائے گا. امام نکلے ہیں حق کو بلند کرنے کے لیے اور امت میں ایک ایسی روح ڈالنے کے لیے کہ وہ روح جب بھی کوئی باطل اور کوئی یزید آئے تو وہ روح آ کر اس کے مقابلے میں کھڑی ہو. امت میں یہ روح ڈالنا، یہ امام کا مقصد ہے. یہ مقصد امام کیسے پورا کریں گے؟ امام نکلے ہیں، مکے آئے ہیں، مکے میں لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، کوفے کی طرف جا رہے ہیں، کوفے جناب مسلم کو بھیجا ہے، جناب مسلم کی بیعت لی جا رہی ہے، کوفے کے لوگ آمادہ ہو رہے ہیں. اور اگر وہ اپنی مزید آمادگی کا اظہار کیے ہوتے اور خیانتیں نہ کرتے تو امام کوفے ہی کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ امام کا مقصد شہادت نہیں ہے، امام کا مقصد اسلام، اسلام امام کا مقصد ہے حق، امام کا مقصد ہے کلمہ حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا. امام کا مقصد شہادت نہیں، کیونکہ اگر امام کا مقصد شہادت ہوتا تو امام مدینے میں بھی شہادت پیش کر سکتے تھے، امام مکے میں بھی شہادت پیش کرتے تھے. مکے مدینے میں 26 رجب کو ہی تیار تھے قتل کرنے کے لیے امام کو، امام وہی مدینے میں ٹھہرے رہتے، امام وہیں پر شہید کر دیے جاتے. امام کوئی اور راستہ اختیار کرتے وہاں بھی امام کو شہادت ہونے کے چانسز بہت سارے تھے، لیکن امام شہید ہونے کے لیے نہیں نکلے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہاں اسلام کا قائم کرنا اس کا ایک راستہ شہادت ہے جس کو پہلے سے بتایا گیا ہے. یہ دو چیزوں میں فرق رہے، کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ پھر بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہماری نگاہ میں فقط امام کی قربانی ہے تو ہمارے سامنے جو نتیجے آئیں گے وہ یہ کہ امام کا ذکر کر لیا جائے، امام کی مظلومیت کا ذکر لیا جائے، امام کے لیے رو لیا جائے، اس کے لیے ثواب مل جائے. لیکن اگر امام ہمارے سامنے مقصد یہ ہو امام حسین علیہ السلام کے، امام نکلے ہیں تاکہ حق کو قیامت تک کے لیے زندہ کر کے چلے جائیں، تو قیامت تک عزاداری کا مقصد یہ ہوگا کہ عزاداری کے ذریعے سے حق زندہ کیا جائے. اگرچہ ہاں وہ حق کا زندہ کرنا آنسوؤں کے سائے میں ہو، گریہ کے سائے میں ہو، مظلومیت کے ساتھ ہو، ذکر مظلومیت کے ساتھ ہو، یہ سب لازم ہے، لیکن نگاہ کے بدلنے سے مقصد بھی بدلتا چلا جاتا ہے. اور امام نے اگر بتایا، آمادہ کیا باقاعدہ، البتہ پہلے سے آمادہ کر رہے تھے، خطبہ منا سے ایک سال پہلے ہی سے آمادہ کر رہے تھے. امام کو یہ بات، نہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، نہ رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے، نہ کسی کو یہ بات پسند ہے، نہ ہمیں پسند ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کوئی ایک ایسا عظیم انسان اپنے اتنے بڑے گھرانے کو لے جا کر قربان کر دے. اس کی نگاہ میں ایک عظیم مقصد ہے، وہ مقصد اگر قربانی کے بغیر حاصل ہو رہا ہے تو امام اسے بھی حاصل کریں گے. لیکن 61 ہجری میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ یہ مقصد بغیر قربانی کے حاصل ہونے والا نہیں تھا، لیکن نگاہ مقصد پر ہے عزیزو. لہذا امام جانتے تھے، امام نے مدینے ہی میں یہ اظہار فرما دیا تھا، پوچھنے والے اگر پوچھتے تھے، جیسے پوچھنے والے ہوتے تو انہی کے اعتبار سے امام جواب دیتے تھے. ہر ایک کا جواب ایک جیسا نہیں تھا، نہ یہ کہ جواب میں ٹکراؤ تھا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جس سوال کرنے والے کی سطح جیسی ہوتی ہے اس کو اسی اعتبار سے جواب بھی دیا جاتا ہے. اگر عبداللہ ابن عباس آ کر سوال کریں گے تو امام کا جواب کچھ اور ہوگا، لیکن اگر عبداللہ ابن زبیر آ کر سوال کریں گے تو امام کا جواب کچھ اور ہوگا. اب یہ نہیں کہ جواب ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، نا جواب دونوں صحیح ہیں، لیکن دونوں کے اعتبار سے وہ جواب دیا جا رہا ہے. بعض جگہ امام نے سکوت اختیار کیا بہت ہی مختصر جملے میں، بعض جگہ امام نے وضاحت کی، بعض جگہ امام نے یہاں تک آ کر وضاحت کی کہ نہیں ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، اللہ چاہتا ہے کہ ان بیویوں کو ہم لے کے جائیں اور اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. اور اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ تو ایک معمولی خاتون کو بھی اسیر نہیں ہونا دیکھنا چاہتا، اصل اللہ کے قانون میں نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ایک معمولی انسان بھی اس طرح جا کر اپنی جان دے دے، یا ایک معمولی خاتون بھی اسارت کی یہ منزلیں طے کرے. پھر اس دور کی عظیم ترین خاتون علی و فاطمہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی نواسیاں وہ اسیر ہوں، اور کیوں اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ان اللہ شاء، اللہ چاہتا ہے. یہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ایسی بیویاں اسیر ہوں؟ یہ اسی عظیم مقصد کے لیے ہے کہ وہ مقصد اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے ایسی عظیم ترین بیویاں بھی اسیر ہونے کے لیے تیار ہو سکتی ہیں، اور اللہ بھی اس کے لیے انہیں آمادہ کر سکتا ہے، آمادہ ہیں وہ. یہاں پر آ کر تھوڑا یہیں پر تھوڑا ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ وہ امام کی نگاہ میں اتنا عظیم مقصد کیا لے کر امام آئے تھے. کچھ چیزیں پہلے پیش کی جاتی رہی، ایک تو صحیح اسلام اور باطل اسلام کے درمیان میں خط ڈال دینا، یہ اور دوسری جگہوں پہ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پر نہیں بیان کر، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ امام نے آ کر اس دور میں ایک صحیح اسلام کا چہرہ جو 50 سال میں مس ہوتے 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 اس قدر مس ہو گیا تھا کہ اب یزید جو دین پیش کر رہا تھا وہ بھی لوگوں کو اسلامی لگنے لگا تھا، اور صرف اسلام نہیں لگ رہا تھا بلکہ یزید کو وہ خلیفہ رسول اللہ بھی ماننے کو تیار تھے اور بیعت بھی کر رہے تھے، کر دیا تھا پورے عالم اسلام نے بیعت کر دی تھی. یزید کی بیعت یزید کی حکومت سے پہلے ہی لی جا چکی تھی مکے اور مدینے جیسے شہروں میں، صرف شام میں نہیں بیعت لی گئی تھی. اگر صرف شام میں بیعت لی گئی ہوتی تو شاید اتنا تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ شام وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر جب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مگر علی ابن ابی طالب مسجد میں کیا کر رہے تھے، مسجد میں کس لیے جانا ہوا تھا. خوب ایسے شام کی اس سرزمین میں اگر یزید کی بیعت لی جا رہی ہو تو کوئی اتنا زیادہ نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، لیکن یزید کی بیعت یزید کی حکومت کے پہلے یزید کے باپ حاکم شام کے ذریعے سے مکے اور مدینے میں بھی لی جا چکی ہے. میری تاریخ کا مطالعہ آپ کی نگاہوں میں انشاءاللہ ہو، اور نہیں ہے تو کریں، یعنی چونکہ ایک ایسا یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو فقط سن کر ختم ہو جانے کی چیز نہیں ہے، خاص کر ابھی آج کی جوان نسل وہ آ کر واقع مطالعہ کریں، غور و فکر کریں یہاں کے بہت سارے مسائل میں، خاص کر یہ عزاء حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی جس کو ہم اہتمام کرتے ہیں، اور ایک دن کا اور دو دن کا اور چار دن کا نہیں بلکہ ایک لمبی مدت کے لیے اہتمام کرتے ہیں، پوری زندگی کے لیے اہتمام کرنا ہے تو اچھی بات ہے کہ انسان آ کر ایک دو اچھی اتھینٹک معتبر کتابوں کا مطالعہ کرے. ابھی الحمدللہ آسانی سے فراہم ہیں کتابیں، ابھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، ایک بات چھڑتی ہے اور اتنا اس کا ہنگامہ کر دیا جاتا ہے، نئے نئے مسائل اور پیدا کر دیے جاتے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں، مطالعہ نہیں کر رہا ہے. خوب ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی گزاری اور جنہوں نے جتنا سنا اور مطالعہ کیا، خوب ایک زمانہ یہ تھا کہ معتبر چیزیں عام طور سے بیان کی جاتی تھیں یا کسی حد تک احتیاط کیا جاتا تھا، لیکن ابھی احتیاطات بھی بہت کم ہو گئے ہیں، لہذا اس زمانے میں اور زیادہ اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، خاص کر جوان نسل آئے. اور کربلا کے بارے میں واقع عاشورہ اور امام حسین السلام کے عظیم انقلاب اور قیام کے بارے میں کم سے کم ایک دو کتاب، البتہ معتبر کتاب، جب کتاب ہم اٹھانے جاتے ہیں تو ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو کتاب بھی سامنے آتی اٹھا کے پڑھ لیا، اور پڑھ کے ہم سمجھنے لگتے ہیں ہم نے کربلا کے بارے میں پڑھ لیا. کسی بھی ذاکر کو سن لیتے ہیں، ہم جیسے کم علم ذاکر کو سنتے ہیں، جو کچھ بیان کیا کہا یہی بات بالکل سب سے معتبر ہے، ہم نے سن لیا ہے، یہی سب سے زیادہ ہے نا. یہ کافی نہیں عزیزو، اتنا کافی نہیں ہے. کتابوں کے قانون ہے، ابھی ہم یہاں پر تفصیل تو نہیں بیان کریں گے، کتابوں کے قانون ہے، خاص کر کوئی بھی اگر کوئی چیز معتبر چیز ڈھونڈنی ہے, تاریخ مثلا تاریخی کتابیں ہیں یا روایات کی کتابیں ہیں, اس کا ایک قانون ہے کہ اگر ایک کتاب آپ پڑھ لیں اور وہ کتاب 200 سال پہلے لکھی گئی ہے اور کربلا کا واقعہ 1400 سال پہلے پیش آیا ہے تو یہ کتاب اعتبار نہیں رکھتی. کب تک؟ اس وقت تک اعتبار نہیں رکھتی جب تک کہ یہ کتاب تنہا ہو, صرف لکھی گئی ہو, انسان لکھ رہا ہو. یہ کتاب اعتبار اس وقت پیدا کرے گی کہ اس 200 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب کو جوڑا جائے اور پرانی کتابوں سے, کربلا سے نزدیک ترین کتابوں سے جو اسے جوڑ دیا جائے تو یہ کتاب معتبر ہو جائے گی. چاہے کتنے ہی بڑے شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہو, کتنے ہی معتبر انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو. ابھی بعض مسائل پیدا ہوئے ہمارے ہندوستان میں, دیگر جگہوں پر, ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے میں, بہت ہی چھوٹے مسائل میں آ کر انسان غیر ضروری طور پر بحث کرنا, علماء کو درگیر کرنا اور پورا ابھی سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کرنا, چھوٹے مسائل میں جس کا کچھ بھروسہ نہیں, جس کا کچھ اعتبار نہیں, اور تعجب بھی ہوتا ہے. ابھی عالم اسلام کے اتنے بڑے مسائل جہاں پورے اسلام کو تباہ کرنے کی اور پورے شیعت کو ختم کرنے کی پوری پلاننگ کی گئی ہے اور لاکھوں انسانوں کو مار دیا گیا ہے چند سالوں کے درمیان میں, لاکھوں کی تعداد میں مار دیا گیا ہے مسلمانوں کو, لاکھوں کی تعداد میں شیعوں کو, اتنی تباہی, اتنی ویرانی, ملکوں کو تباہ کیا گیا, شہروں کو تباہ کیا گیا, بچوں کو, خواتین کو, اتنی ساری مشکلات کے درمیان میں ہم اگر ایک چھوٹا سا مسئلہ اٹھتا ہے جس کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے, نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے, نہ کوئی ایمان سے تعلق ہے, نہ کسی معتبر کتاب سے تعلق ہے, اور اس مسئلے میں آ کر ہماری قوم اس طرح الجھ جاتی ہے کہ سارے مسائل پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ غیر ضروری مسائل, غیر ضروری مسئلے میں, البتہ غیر ضروری مسئلہ جو ہے یہ ہوتا ہے تاریخ. ابھی ہم یہ ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم ایک نئی چیز جب کوئی شروع کرتے ہیں, جب شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے, لیکن یہی عمل اگر 50 سال 20 سال 30 سال انجام دے لیا جائے تو 20 سال بعد وہ انسان کہتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے ہوئے آئے ہیں, لہذا یہ معتبر ہے. یعنی آبا و اجداد کا کرنا سب سے بڑا اعتبار ہو جاتا ہے, نہ کتاب, نہ عمل, نہ آئمہ, نہ سیرت, نہ رسول اللہ, نہ قرآن, نہ دلیل, نہ آرگومنٹ, کچھ نہیں. چونکہ ہمارے آبا و اجداد کرتے ہوئے آئے ہیں لہذا یہ سب سے زیادہ معتبر. یہ ایک ہماری مشکل ہے, یعنی ہماری مشکل نہیں, سب کی مشکل ہے, تمام انسانوں کی مشکل ہے. انبیاء کے سامنے یہ سب سے بڑی مشکل تھی. قرآن کے 7 سوروں میں 9 الگ الگ جگہوں پر 9 آیتوں میں اس مشکل کا ذکر کیا گیا کہ انبیاء کے سامنے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگ انبیاء کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے آبا و اجداد کی دین کے خلاف ہے, لہذا ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر باقی رہیں گے. اور یہ صرف انبیاء کے زمانے کی مشکل نہیں, آج سینکڑوں ایسے مسائل امت مسلمہ کے درمیان میں موجود ہے کہ جس کو جب کھنگالا جائے, تھوڑا سا پیچھے جایا جائے تو کوئی 20 سال پہلے, کوئی 40 سال پہلے, کوئی 100 سال پہلے, کوئی 200 سال پہلے شروع ہوا ہے, آج وہ اتنا زیادہ معتبر بن گیا کہ دین کا اہم ترین حصہ بن کے موجود ہمارے درمیان. یعنی ایک عمل جو 100 سال پہلے نہیں تھا, ایک عمل جو 200 سال پہلے جس کا کوئی وجود نہیں تھا, کوئی تصور ہی نہیں تھا عالم اسلام میں اور شیعوں میں اور مومنین کے درمیان میں, آج ہم ممکن اتنے اعتبار کی نگاہ سے اس کو دیکھیں کہ دین کا اصلی ترین حصہ اس کو جان رہے ہوں, یا عزاداری کا اصلی ترین حصہ ہم جان رہے ہوں. یہ ہماری بھی مشکلات میں سے ہے اور پورے دنیا کی مشکلات میں سے یہ ہے. لہذا یہاں پر طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے دھیرے دھیرے دین میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. بہت سارے دین اللہ کی طرف سے آئے لیکن آج اتنے بدلے ہوئے کیوں نظر آئے ہیں؟ کیونکہ یہ دھیرے دھیرے عمل انجام پاتا گیا اور تبدیلیوں کے نتیجے میں چند مدت گزرنے کے بعد اتنا زیادہ اہم ہو گیا. خاص کر مثلا بنی اسرائیل اس بات میں بہت ہی مہارت رکھتے تھے. کبھی اگر یہ موضوع ہوا تحریف کا موضوع تو وہاں پر انشاءاللہ یہاں پر یہ کہیں پر عرض کیا جائے گا کہ بنی اسرائیل نے ایک زبردست مہارت حاصل کی تھی. اپنی منفعت کے مطابق انہوں نے پورا دین بنایا ہوا تھا, اس قدر دین کو پورا نیا بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جب آ کر جناب عیسیٰ نے صحیح اسلام پیش کیا تو صرف جناب عیسیٰ کو روکا نہیں, صرف منع نہیں کیا, بلکہ جناب عیسیٰ کے قتل کے درپے ہو گئے, بالکل قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قتل کر بھی ڈالا. اپنے اعتبار سے انہوں نے قتل کر بھی ڈالا, گھیر کر, پکڑ کر, لے جا کر قتل کر ڈالا, صلیب پہ چڑھا, وہ بھی معمولی انداز سے نہیں, چھپ کر نہیں, دھوکے سے نہیں. یہ نہیں کہ کوئی آ کر چپکے سے قتل کر دے, کسی کو پتا نہیں چلے بعد میں کس نے قتل کیا کس نے کرنا, باقاعدہ پکڑ کر تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بھی بن جائے گی، کوئی بھی ہمارے سامنے حق کی آواز اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ یہ کیا بنی اسرائیل نے، یہ انبیاء کی اولاد تھے سب، انہوں نے یہ کام کیا اور اپنے اعتبار سے جناب عیسیٰ کو قتل کر بھی دیا۔ جواب میں اللہ نے کہا کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ مکر تھا، یہ ان کا مکر تھا، انہوں نے ایک مکاری کے لیے اپنی منفعتوں کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پورا دین بنا رکھا تھا، اور کسی بھی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، پہلے الزامات آ کر لگاتے تھے، کہتے تھے تم دیوانے ہو، تم احمق ہو، تم بیوقوف ہو، یہ سارے الزامات قرآن میں موجود ہے، انا لنراک فی صفاحت، ہم تو تمہیں آپ کو صفاحت اور حماقت، اے نبی، اے جناب شعیب، جناب صالح، جناب دیگر انبیاء، آپ کو تو ہم حماقت احمق دیکھ رہے ہیں، آپ احمق لگ رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں آ کر بول رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے بنائے ہوئے دین کے مقابلے میں ایک الہی دین پیش کر رہے ہیں، ہماری زحمتوں کو آ کر خراب کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ زحمتیں خراب ہوتی ہوئی لوگوں کو دکھتی ہیں، یہ جو لوگ بناتے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بنایا تو یہ خراب ہو رہا ہے، اس سے ہماری منفعتیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی، جس کی کل ایک نمونہ پیش نہیں کر پائے تھے کہ بنی اسرائیل اور یہودی جو آئے ہی تھے مدینے میں اس لیے تاکہ رسول اللہ آئے تو ہم فوراً ان کے ہاتھ میں بیعت کریں، ان کے ذریعے سے دین کو آگے بڑھائیں اور ان کے ذریعے سے قدرت حاصل کریں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک تو جتنے انبیاء آئے تھے وہ سب کے سب جناب اسحاق کی نسل سے تھے اور ہماری جناب یعقوب کی نسل سے تھے، اور وہ منتظر بھی اس بات کے تھے کہ جو بھی نبی آئے گا بالا ترین بلند ترین خاندان ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے ہیں، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی ہمارے خاندان سے ہٹ کر آئے، وہ آئے اس لیے تھے کہ جو بھی نبی آئے گا اسی ہمارے خاندان سے آئے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں نبی ہمارے خاندان سے نہیں آیا، ایک دوسرے خاندان سے آ گیا اور ان کی منفعتیں خطرے میں پڑ گئیں، لہذا کافرین سب کے سب مسلمان ہو گئے، یہودی کوئی بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہو، ارد یہ دو چار لوگ جو مسلمان ہوئے وہ سب دھوکے کے لیے تیار ہوئے تھے، صحیح طریقے سے کوئی بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہو۔ اب یہ عالم، یہ سب ماجرا چلتا رہتا، تاریخ میں چلتا رہتا، ابھی بہت ساری بنی اسرائیلی ذہنیت بنا لی ہے، بنی اسرائیلی سوچ بنا لی ہے، بنی اسرائیلی دین بنا رکھا ہے، اور وہی بنی اسرائیلی دین کی جس کو امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا میں، آپ ایک مرتبہ پڑھیں خطبہ منا انشاءاللہ انہیں ایام عزا میں، ابھی اربعین سے مثلا نزدیک ہو رہے ہیں، کسی دن ایک موقع نکال کر، ابھی ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے، اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، شرحیں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، آپ عرب ملک میں عربی بھی بہت سارے لوگ ممکن جانتے ہوں گے، انگلش میں بھی اس کو مل جائے گا ٹرانسلیشن، آپ اس کو ایک مرتبہ امام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اٹھا کے پڑھیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کو ٹارگٹ کیا وہ یہ کہ اے علماء اسلام، تمہاری عزت جو کی جاتی ہے، تمہارا احترام اگر کیا جاتا ہے تو اس لیے کہ تاکہ تمہارے ذریعے سے دین حق آگے بڑھے، پھیلے، پہنچے لوگوں تک، ان مجاری الامور علی ید العلماء، تمام امور علماء کے ذریعے سے حل ہوں، علماء کے ذریعے سے امتوں کو نجات ملے، علماء کے ذریعے سے صحیح راستے بتائے جائیں، اسی لیے تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ یہ کبھی کبھی ایک جملہ ہم یہ کہتے ہیں بریکٹ میں البتہ یہ بات، کہ احترام بعض وقت اسی لیے کیا تھا، یہ بتایا بھی گیا ہے، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ سادات کا احترام کیوں ضروری ہے، کریں سادات کے احترام کرنے کی ایک وجہ جو بتائی وہ بہت اچھی وجہ ہے کہ احترام کریں سادات کا، شہید مطہری خود بھی سید نہیں تھے، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو سید نہیں تھے، کیا سادات کا احترام کریں، اس لیے نہیں کہ سادات بنی اسرائیلی انداز کو خاندانی کنسپٹ اسلام میں موجود نا، اسلام میں بنی اسرائیلی کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے کہ خاندان کی بنیاد پر کوئی بڑا ہو گیا چاہے کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہے اسلام میں، یہ نہیں ہے، ورنہ خود انبیاء کی ائمہ کی خود اولاد موجود تھی لیکن مجرم ترین لوگ جو ائمہ کے قتل میں شریک ہوئے، ائمہ کے گھر کے اندر، امام کے گھر کے اندر موجود، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھتیجا ہے، امام کا بیٹا ہے، امام اس کے بھتیجے، امام کا چچا ہے، اور وہ جا کر ہارون رشید کے دربار میں کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دو حکومت چل رہی، ایک حکومت آپ کی بغداد میں چل رہی، ایک حکومت امام کاظم کی مدینے میں چل رہی، آپ بیٹھے کیا ہیں، گھر کا آدمی، امام کا بیٹا ہوتے ہوئے اور امام کا چچا ہوتے ہوئے بھی اس کی نجات نہیں، کیونکہ اسلام میں ایسا کوئی خاندانی کنسپٹ ہے ہی نہیں. لیکن ہاں احترام لازم ہے، احترام رسول اللہ کے نام پر احترام، اور در حقیقت یہ نقطہ بہت خوبصورت ہے کہ یہ احترام کریں تاکہ اس احترام کے ذریعے سے بار بار یہ یاد دلاتے رہیں کہ آپ نبی کی اولاد میں سے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری زیادہ آپ کے اوپر ہے. واقعی یہ ہے کہ ابھی یہ خطبہ انشاءاللہ ہم بعد میں اگر پڑھیں گے، یہ خطبہ جو جس کا جملہ ہم آپ کو پیش کریں گے، امام صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں زیادہ حقدار ہوں آج یہاں پر آ کر قربانی دینے کا اور دین کو بچانے کا، انا احق من غیر، میں ہر دوسرے سے زیادہ اس وقت حقدار ہوں جو اس وقت وارث ہیں. کہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ زیادہ ہے، مثلا علماء کا احترام کیوں زیادہ کیا جائے؟ علماء کے احترام اس لیے زیادہ نہ کیا کہ ان کو اچھا لگے، وہ آ کر مغرور ہو جائیں، وہ فخر میں مبتلا ہو جائیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں، اور اگر کوئی ان کا احترام نہ کرے تو ان کو ناگوار گزرنا، اس لیے نہیں علماء کے احترام کیا، بلکہ اس لیے احترام کیا جائے تاکہ انہیں بار بار یہ احساس دلایا جاتا رہے کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے، کہ یہ ذمہ داری کے احساس امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منا میں آ کر جمع کر کے دلایا کہ تم علماء ہو، تم کیا کر رہے ہو اس وقت بیٹھے ہوئے. یہ لازم ہے. البتہ یہ مخصوص نہیں ہے علماء تک یا سادات تک، جو بھی ایک ذمہ دار انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اگر انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، درک ہے اور کردار ادا کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا احترام وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا کہ اس کا احترام کیا جائے تاکہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس زیادہ ہو. مثلا ایک خاندان کے بزرگ کا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ڈکٹیٹر بن جائے اور فرعون بن جائے اپنے گھر میں. یہ عام طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ہندوستان پاکستان کا ایک زمیندارانہ کلچر اور اس کا اثر ابھی تک باقاعدہ طور پر باقی ہے، لہذا احترام لیتے بھی اس لیے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بنا کر پیش کریں کہ کوئی بول نہ سکے، کوئی حق نہ کہہ سکے، کوئی حرف نہ بیان کر سکے، اور لوگ احترام کرتے بھی اس لیے ہیں کہ اس کو اور بڑا ڈکٹیٹر بنا دیں. چھوٹا سا فرعون ہے تو اور اس کو بڑا فرعون بنا دیں. اصل فرعون بنتے ہی ایسے ہیں. فرعون بھی اس لیے فرعون بن گیا تھا کیونکہ لوگ بنی اسرائیل جو اس کا تھوڑا تھوڑا احترام کرتے 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 اس کا اتنا زیادہ احترام کرنے لگے تھے کہ کسی میں جرات نہیں رہے تو اس کی مخالفت کرنے کی. یہ ہو گیا. یہ ایک گھر کے اندر سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ ایک گھر کے بزرگ کا احترام اس لیے کرنا لازم ہے تاکہ اسے بار بار اس بات کا احساس ہوتا رہے کہ ہم بزرگ ہیں، ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں. یہ سب کے لیے ہے. پریشان نہیں ہو آپ لوگ. یہ یعنی جس حد تک انسان میں ذمہ داری قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ لے بھی، اور اگر وہ ذمہ دار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو لوگ اس کا احترام کر کر کے اس کو اور ذمہ داری کے احساس دلاتے رہیں کہ بھئی آپ زیادہ عقل مند ہیں، آپ زیادہ باشعور ہیں، آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو یہ کچھ کرنا ہے. تو میں اپنے اصلی سوال تک پلٹتا ہوں، اور کل کی مجلس تھوڑا سا لمبی ہو گئی تھی، آج میں کوشش کروں گا کہ مجلس اپنے وقت پہ انشاءاللہ تعالی تمام ہو جائے. کہ امام نے اتنی عظیم قربانی جو آ کر پیش کی، اس کے جو چند مقاصد ہیں جو اور بیان ہوتے رہتے ہیں کہ مثلا صحیح اسلام کا چہرہ پیش کرنا، باطل کے لیے ہمیشہ ایک نمونہ پیش کر دینا، لیکن ایک بڑا مقصد جو کل سے بات اپنی متصل کرنا چاہتے ہیں، ایک عظیم مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ امام نے آ کر قربانی یہ پیش کی تاکہ آ کر رسول اللہ کے، چونکہ ہمیشہ آئمہ کی نگاہ میں، اور صرف آئمہ کی نگاہ میں نہیں بلکہ شیعت کی نگاہ میں بھی، ہمیشہ حکومت کا اگر کوئی نمونہ رہا ہے تو وہ رسول اللہ کی حکومت کا نمونہ رہا ہے. ہمیشہ شیعت ہمیشہ بنی امیہ اور بنی عباس اور ہر طرح کے ظالموں کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہوئے، ناتوان ہوتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے، دیواروں میں چننے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود، زندانوں میں ہونے کے باوجود، ہمیشہ شیعت ظالموں کے مقابلے میں کھڑی رہی اور ظالم حاکموں کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ شیعت کی نگاہ میں ہمیشہ جو نمونہ تھا حکومت کے، وہ رسول اللہ کی حکومت. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، میں جلدی سے اسے گزر رہا ہوں. ہمیشہ باقی دوسرے لوگوں نے بہت جلدی جلدی تبدیل کرنا شروع کر دیا، معیار تبدیل ہوتے چلے گئے، حتیٰ امیر المومنین کے سامنے بھی آ کر معیار پیش کر دیا کہ آپ رسول اللہ کی بھی سیرت کا بھی خیال رکھیں، باقی اور سیرتوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. امام نے کہا نہیں، میں صرف رسول اللہ ہی کی سیرت کا خیال رکھوں گا. اس کے لیے امام نے قربانی دے دی، حکومت قبول نہیں کی. ورنہ تیسرے مرحلے میں امام کو اگر خلافت کے تیسرے مرحلے میں سب مل کر امام علیہ السلام کو اگر خلافت دے رہے تھے، سب مل کر دے رہے تھے، اور سب کے لیے اب اس وقت تک بالکل یقینی ہو گیا تھا، اس وقت جب رسول اللہ کے فوراً بعد امیر المومنین علیہ السلام کی کل امیر المومنین کا کل سن جو ہے وہ کم تھا، 33 سال کا ایک جوان، 33 سال کے ایک جوان کو ممکن ہے بہت سارے لوگ درک نہ کر پا رہے، اور رسول اللہ کی حدیث کو نہ سمجھنا ان کا ایک بہت بڑا عیب تھا. لیکن اب اتنے سال گزر جانے کے بعد اب سب کے لیے، ہر ایک کے لیے یقینی ہو گیا تھا کہ امیر المومنین سے بہتر کوئی حکومت نہیں کر سکتا. لیکن جب آ کر حکومت پیش کرنے لگے تو کیا رکھا؟ کہا کہ رسول اللہ کی سیرت، لیکن رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ ساتھ کچھ اور سیرتوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. امیر المومنین کا اگر وہ سیرتیں رسول اللہ ہی کی سیرتیں ہیں تو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ سیرتیں رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے تو پھر اس کا میں خیال نہیں رکھ سکتا، چاہے حکومت آئے یا حکومت نہ آئے. لہذا آئمہ نے ہمیشہ عالم اسلام کو، یعنی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو ہمیشہ یہ معیار دیا کہ ان کی نگاہ میں معیار حکومت ہمیشہ رسول اللہ کی حکومت رہے. آئمہ کی نگاہ میں بھی ہمیشہ معیار یہی رہا، اور آئمہ نے جو تربیت کی اپنے چاہنے والوں کی اور اپنے شیعوں کی، ان کی نگاہ میں بھی ہمیشہ معیار رسول اللہ کی حکومت رہی. اور لوگ تبدیل ہوتے گئے، اللہ کی ولایت اور رسالت سے آ کر خلافت تک آئے، خلافت سے ملوکیت تک گئے، ملوکیت سے ڈکٹیٹرشپ، اور ساری چیزیں اس میں، شہنشاہیت اور جبروتیت اور ساری چیزیں اس میں آتی چلی گئیں، اور سب پر دھیرے دھیرے راضی ہوتے چلے گئے، اور اول الامر کو شامل کرتے چلے گئے، سب کے ساتھ دائرہ وسیع کرتے چلے گئے. یزید بھی اول الامر ہو گیا، مروان بھی ہو گیا، ہشام بھی ہو گیا، متوکل بھی ہو گیا، سب اول الامر میں شامل ہوتے چلے گئے. یہ تبدیلیاں آتی رہی، لیکن شیعت میں کبھی بھی یہ تبدیلی نہیں آئی. شیعت جتنے بھی دور سے گزری، ہمیشہ آئمہ نے ان کی یہ تربیت کی تھی، اور اس تربیت میں خود کربلا کا بہت بڑا رول تھا، کہ وہی میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ شیعت کی نگاہ میں ہمیشہ معیار ایک رہا بس، اور وہ معیار تھا انبیاء کی حکومت. اور انبیاء کی حکومت کا بالا ترین اور عظیم ترین نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ کیا ضرورت تھی؟ سب لوگ جا کے مل رہے تھے، درباروں میں جا رہے تھے، سب کھا پی رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، شیعوں کو کیا پڑی تھی کہ جانے اپنی دے رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں. حاکم شام کے دور میں زیاد ابن ابی جب کوفے کا گورنر تھا، ہزاروں کی تعداد شیعہ کوفے اور کوفے کے اطراف کی فیملی، انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، کوفہ چھوڑ دیا، عراق چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، اور ملک چھوڑ کے آ کر ایران کی اور دیگر ملکوں کی پہاڑیوں پر جا کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، آبادیوں میں نہیں رہتے تھے. کیوں؟ وہ بھی دوسروں کے طریقے سے جا کر حکومت کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیتے، حکومت چل رہی ہم کیا کریں. لیکن نہیں، کربلا نے اور آئمہ نے وہ تربیت کر دی تھی شیعوں کی کہ وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن حکومت کے معیار کو بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ نہیں دیکھ سکتے. اور یہی کربلا کی ایک بنیادی ترین وجہ، کربلا کے وجود میں آنے کی ایک بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ وہ جو معیار ٹوٹا تھا رسول اللہ کی حکومت کا، اور بدلتے بدلتے یزید کی حکومت تک پہنچ گیا تھا، امام آ کر پھر دوبارہ متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ نہیں، معیار حکومت وہی رسول اللہ کی حکومت. ورنہ امام جو ہے نصیحتیں اور واعظ و نصیحت و اخلاق کی باتیں وہ مدینہ میں بھی کر سکتے تھے، مکے میں بھی کر سکتے تھے، یمن بھی جا کے کر سکتے تھے، اور ہم لوگ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان بھی آ جاتے، وہاں بھی آ کے کر سکتے تھے، بغیر نکلتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. امام کے احترام کرنے والے وہاں بھی تھے، وہاں سے روم چلے جاتے، یوروپ چلے جاتے، خوب جا کے کچھ لوگ نصیحت کرتے، کچھ اچھے لوگ بنتے، کچھ اچھی باتیں کرتے اچھے. لیکن امام فقط اچھی باتیں کرنے کے لیے نہیں، کل ایک جملہ عرض کیا تھا اور وضاحت کرنے کا وقت نہیں تھا، آج بھی نہیں کریں گے اس کی، کہ دین صرف اخلاق سکھانے کے لیے نہیں آیا. اخلاق دین کا ایک اہم حصہ ہے، اچھی باتیں ایک اہم چیز ہیں، لیکن یہ صرف چند لوگوں کو دیندار بنا دینا اور اچھے انسان بنا دینا اس سے انسانی مشکلات کا حل پیش نہیں ہوتا. یعنی چند اچھے لوگ موجود ہوں لیکن حکومت فرعونوں کے ہاتھ میں ہو, حکومت نمرودوں کے ہاتھ میں ہو, حکومت یزیدوں کے ہاتھ میں ہو, یہ نہیں ہے, ایسا یہ معیار نہیں ہے. لہذا انبیاء ہر زمانے میں انبیاء آ کر اتفاق سے انبیاء ہوتے تھے, تنہا اکیلے ہوتے تھے, دو چار لوگ ساتھ ہوتے تھے, دس بیس لوگ ساتھ ہوتے تھے, لیکن مقابلے میں کس کے جاتے تھے؟ مقابلے میں حکومت کے سب سے بڑے مرکز تک جاتے تھے مقابلہ کرنے کے لیے. مثلا ابراہیم, 16 سال کے ابراہیم تنہا, لیکن کس کے مقابلے میں گئے؟ نمرود کے مقابلے میں چلے. جناب موسیٰ اس قدر تنہا ہو گئے کہ اپنی جان بچا کر نکلے تھے, واقعہ ابھی آپ کو سنا, جان بچا کر مصر سے کسی طرح نکلے تھے, اتنا تنہا, بالکل اکیلا انسان, ایک دم تنہا اکیلے, اور گئے جا کر ایک بستی میں, ایک گاؤں دیہات میں, پھر شادی بیاہ بھی کر لی اور اچھا گھر بھی ان کا سفل گیا, نبی کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی, شعیب جیسا نبی سلام اللہ علیہ سسر کے طور پر, ایک باپ کے طور پر وہاں موجود ہیں. لیکن یہ موسیٰ جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ان کی پراپرٹی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور دھن دولت کافی زیادہ ہو گئی تھی, اس زمانے میں جانور اصلی دولت ہوا کرتے تھے, یعنی اصلی خزانہ کسی کے سرمایہ جو ہے وہ کس کے پاس کتنا زیادہ جانور ہیں, یعنی یہ گلے ان کے پاس کتنے زیادہ ہیں. جناب موسیٰ کے پاس یہ کافی, جناب موسیٰ کوئی سست انسان تو نہیں تھے, بہت ہی محنتی انسان تھے, اور ہر نبی نہایت ہی محنتی انسان ہوا کرتا ہے. تمام انبیاء, تمام ائمہ کی زندگی کے ایک, جب سیرت پڑھنا شروع کریں اور سیرت پہ گفتگو کریں, سیرت میں ایک اہم ترین, ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر نبی اور ہر امام اور ہر ولی خدا اس نے اپنی زندگی میں انتہائی کوشش کی ہے, انتہائی کوشش, یہی جو زندگی کے سامان فراہم کرنے کے لیے انتہائی کوشش. البتہ وہ سارے سامان لا کے اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے, اپنا گھر ان کا خالی ہی رہتا تھا, لیکن لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے. لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرنا, مزہ اس میں ہے, نہایت ہی کوشش کر کے اپنے ہی گھر بڑھاتے چلا جانا, کہاں تک بڑھائے گا انسان تھا. یہ رسول اللہ کے دور کے بعد فوراً یہ بھی شروع ہو گئے. بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کا کوفے میں بھی محل تھا, مدینہ میں بھی تھا, قاہرہ میں بھی تھا, بصرہ میں بھی تھا, بغداد میں بھی تھا, پھر بھی ان کی حسرت پوری نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں نیو یارک نہیں تھا, ورنہ نیو یارک میں بھی جا کر محل ایک بناتے. وہ ایسے تھے, رسول اللہ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا, یعنی تبدیلیوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. یہ ممکن ہے انسان کی حسرت کی ایک پر اکتفا نہیں کرے, دو پر اکتفا نہیں کرے, اور یہ ہے ہی ہے, یہ آرزو جب بڑھنا شروع ہوتی انسان کی تو کہیں پر جا کر اکتفا نہیں کرتا ہو, نہ کسی گاڑی پر اکتفا کرے گا, نہ کسی مکان پر اکتفا کرے گا, نہ کسی دوسری ضرورت پر اکتفا کرے گا, وہ بڑھتی چلی جائے گی, اور اس کے لیے پورا وجود اپنا خرچ کر دیتا. پھر ایک گھنٹہ مجلس کے لیے نکالنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, دو گھنٹہ بچوں کے لیے نکالنا مشکل ہوتا ہے, بیوی کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے, خالی کما رہا ہوتا ہے, کیا کرنے کے لیے بڑھا رہا ہے, کیا چیزیں بڑھا رہا ہے, وہ چیزیں بڑھا رہا ہے جس کو ایک لمحے میں بھی سب کچھ چھڑایا جا سکتا ہے, ایک لمحے میں, جس کے چھڑانے کے لیے سال, دس بیس سال, دو چار سال, 150 سال نہیں, ایک لمحے میں سب کچھ چھڑایا جا سکتا ہے. اس کے لیے نہ بچوں کا حق ادا کر رہا ہے, نہ بیوی کا حق ادا کر رہا ہے, نہ دین کا حق ادا کر رہا ہے, نہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے, نہ اسلام کا حق ادا کر رہا ہے, نہ اپنا حق ادا کر رہا ہے, نہ عزاداری کا حق ادا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. کیا کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے. خوب, آئمہ بھی بہت محنت کرتے تھے, آئمہ کی محنت ہماری محنت سے کہیں زیادہ ہوتی تھی. اگر شاید اس زمانے میں فرصت ہی نہیں, دنوں میں ایک دن عرض کرے کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے کیا کیا تھا. صرف امام سید سجاد نے کھیتوں میں جا کر کتنی محنت کی تھی, امیر المومنین نے 25 سال تک کتنی زمینوں کو آباد کیا تھا, کتنے کنویں کھودے تھے, لیکن کس لیے کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ اس کا نتیجہ جو گھر میں دکھ رہا ہے, گھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں, گھر بھرتے چلے جا رہے ہیں, گھر کے سامان بھرنا, اس گھر میں وہی ایک چٹائی تھی, وہی دو چار برتن تھے, اتنا ہی تھا, لیکن ہاں اس کے نتیجے میں لوگوں کے گھر بھرتے چلے جا رہے, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی چلی جا رہی, لوگوں کے پیٹ بھرتے چلے جا رہے تھے. یہ آئمہ کرتے تھے, نہایت کرتے تھے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک اصلی عمل جو ان کا ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ مقابل میں کس کے جا کے کھڑے ہوتے تھے؟ ابھی ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہماری کسی کے مقابل میں جانے کی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ بنایا, اس کا کیا ہوگا, اور ابھی بہت کچھ بنانے کی ہماری پلاننگ ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر ہم کچھ بول دیں گے, ہماری آواز ریکارڈ کر لی جائے گی, ہماری آواز انٹیلیجنس تک پہنچ جائے گی, سروسز تک پہنچ جائے گی, یہاں چلی جائے گی, وہاں چلی جائے گی, پھر ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ مشکل ہوتی یہ چیزیں اگر. لیکن انبیاء اتنی تمام محنتوں کے باوجود, انبیاء تنہا ہوتے ہوئے, ابراہیم 16 سال کے ابراہیم تنہا ہوتے ہوئے کس کے مقابلے میں گئے؟ جا کر ڈائٹ نمرود کے مقابلے میں, اور پوری قوم کے مقابلے میں, اور اپنے چچا کے مقابلے میں, اپنے خاندان کے مقابلے میں. یہ ہے انبیاء کا انداز. اللہ تعالیٰ یہ نمونہ, انبیاء کے یہ نمونہ اسی سیرت اور اسی نمونے کے وارث ہے 61 ہجری میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ, اور اسی کو بچانا ہے. امام آ کر قربانی اس لیے دے کر نہیں جا رہے ہیں کہ ہمارے قیامت تک کے لیے ہماری جنت کے انتظام کر کے چلے جائیں, کہ تم آ کر ہمارے اوپر روتے رہنا, ہم تمہیں, ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ امام جو ہے کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا, ہم گناہ کرتے رہے, امام ہمیں معاف کراتے رہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. یعنی امام نے قربانیاں اس لیے دی تاکہ ہم گناہ زیادہ کریں. معاذ اللہ, یہ تصور آیا ہے, کرسچینٹی سے آیا ہے. کرسچینٹی میں جناب عیسیٰ کو کہا ہی جاتا, لکھا گیا باقاعدہ ان کی کتابوں کہ جناب عیسیٰ نے قربانی دی, جناب عیسیٰ کی قربانی تمام امت کے گناہوں کا کفارہ بن گئی. یعنی کیا؟ یعنی اب تمہیں جتنا بھی گناہ کرنا ہو کرو, اب کوئی فرق نہیں پڑتا, جناب عیسیٰ نے تو قربانی دے دی ہے. واقعا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے تاکہ اپنی قربانی کے ذریعے سے قیامت تک اگر امت مسلمہ کو نجات دیں, لیکن اپنی قربانی کے بدلے میں نہیں, بلکہ اپنی قربانی کے ذریعے سے نجات دیں. دو چیزوں میں فرق ہے. یہ ہمارے استاد بزرگوار کا جملہ ہے, امام کربلا کے بدلے میں نہیں ہمیں نجات ملنے والی ہے, کہ کربلا ہو چکی ہے, کربلا کو ہم سے کہ منا لیں, اس کے بدلے میں ہمیں نجات مل جائے گی, نہیں بلکہ کربلا کے ذریعے سے نجات ملنے والی ہے. یعنی جتنا حسینی راستہ اپناتے چلے جائیں گے نجات ملتی چلی جائے گی. یہ کرسچینٹی والا دین لے کے نہیں چلنا ہے, کرسچینٹی یعنی یہ. پھر اس میں انسان نسیری سے نسیری ہوتا چلا جائے, ملنگ سے ملنگ ہوتا چلا جائے, بے دین سے بے دین ہوتا چلا جائے, نادان سے نادان ہوتا چلا جائے, لیکن پھر بھی کہ ہاں چونکہ ہم امام کا ذکر کر رہے ہیں, ایک عاشور کے دن آ جاتے ہیں, لہذا ہمیں نجات مل جائے گی. واقعا امام نجات دیں گے, حسین ابن علی نجات دیں گے, لیکن کس کے ذریعے سے؟ حسین ابن علی حسینیت کے ذریعے سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں, اور حسینیت ایک راہ. بدلے میں نجات نہیں ہے, ذریعے سے نجات ہے. یہ جملہ یاد رہے, اور ہے نمونے ہمارے سامنے موجود, جتنا اپناتے چلے گئے نجات ملتی. بس یہ نمونہ ہمیشہ ہمیشہ رہا. بس آخری جملے عرض کریں اور آپ کو اس منزل تک لے جائیں, ایام اعضا ہیں بہرحال مصائب کے, کہ کربلا نے آ کر اگر یہ رنگ دھیرے دھیرے پھیکا پڑنے لگا تھا, اور دوسروں کا اثر ممکن ہے شیعوں پر بھی پڑنا شروع ہو گیا تھا, اور دھیرے دھیرے 61 ہجری سے پہلے شیعت بھی مایوس ہوتی چلی جا رہی تھی, اور مایوسی کے نتیجے میں انہوں نے کوفہ کو چھوڑنا, مدینے کو چھوڑنا, اور پہاڑوں میں جا کر اور دور دراز علاقوں میں کسی طرح زندگی گزارنے کی فکر میں لگ گئے تھے, لیکن کربلا نے آ کر دوبارہ یہ حرکت پیدا کر دی, اور دوبارہ یہ روح ڈال دی کہ ہمارے سامنے اور تمہارے سامنے معیار فقط رسول اللہ کی ذات ہے, اور رسول اللہ کے طرز زندگی, اور رسول اللہ کے طرز حکومت. حکومتوں کے مقابلے میں آنا تو کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ہم ایک بدماش کے مقابلے میں بھی آنے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ واقع بنی ہوئی کہ اب اس کے منہ جا کے کیا لگے, وہ آ کر بدتمیزی کر دے گا, وہ آ کر ہماری توہین کر دے گا, وہ آ کر ہمیں رسوا کر دے گا, وہ آ کر ہماری عزت چھین لے گا. مگر کسی کی عزت حسین ابن علی کی عزت سے بڑھ کر ہے کہ انہوں نے جا کر اپنے بہنوں کو اور اپنے عزیزوں کو, اپنی بیٹیوں کو میدان کربلا میں پیش کیا اسیر ہونے کے لیے. یہ حسینیت یعنی یہ راہ, یعنی یہ کہ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر جانوں کی قربانی سے بڑھ کر بھی قربانی دینی پڑتی ہے, اور وہ قربانی دی ہے. عاشور, عصر عاشور تک سروں کی قربانی تھی, جسم کی قربانی تھی, جان کی قربانی تھی, اگرچہ یہ جانیں بہت ہی محترم تھی, اگرچہ یہ سر بہت ہی عظیم تھے, اگرچہ ابو الفضل عباس کی کوئی مثال نہیں تھی، اگرچہ علی اکبر جیسا کوئی نہیں تھا، اگرچہ حبیب بن مظاہر جیسا کوئی انسان موجود نہیں تھا کوفے میں، یہ بہت ہی عظیم الشان انسان تھے، لیکن ایسے لوگوں کی قربانی دی جا رہی ہے تاکہ اس قربانی کے ذریعے سے دین بھی بچایا جائے اور راستہ بھی طے کر دیا جائے اور طے کیا. لیکن یہ مرحلہ وہ تھا جو قربانی کا پہلا مرحلہ تھا، یعنی جانوں کی قربانی، اور یہ وہ قربانی تھی جس کے لیے امام سید سجاد علیہ السلام نے شام کے دربار میں فرمایا تھا کہ اتحددنی بالموت، اے یزید تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، ان القتل لنا عادہ و کرامتنا الشہادہ، قتل تو ہماری عادت ہے، اتحددنی بالقتل، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، موت سے ڈراتا ہے، القتل لنا عادہ، قتل ہو جانا ہماری عادت ہے، کھیل ہے یہ، و کرامتنا الشہادہ، اور شہادت کو ہم کرامت سمجھتے ہیں، ہم بستر پر اڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا پسند نہیں کرتے، راہ خدا میں شہید ہونا ہمارے لیے عزت ہے، افتخار ہے. لہذا یہ عصر عاشور تک کا مرحلہ تھا، لیکن عصر عاشور کے بعد جو مرحلہ قربانی کا شروع ہوتا ہے وہ جانوں کی قربانیوں سے کہیں بڑی قربانی تھی. لیکن حق کے لیے اور انبیاء کی راہ کو زندہ کرنے کے لیے امام نے یہ بھی قربانی دی. عزیزو، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ابھی جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، شاید اہل بیت کے لیے تاریخ کے سخت ترین ایام تھے. ہم چونکہ 10 دن عاشور تک خوب مجلسیں کر چکے ہوتے ہیں، پھر بعد میں اور بھی اہم تاریخیں آتی ہیں، لہذا دھیرے دھیرے جذبہ بھی کم ہو جاتا ہے، احساس بھی کم ہو جاتا ہے، وقت بھی انسان نہیں دیتا، پھر انتظار کرتے ہیں کہ 40 آئے گا تو اس میں ہم ذکر کریں گے. ہم اس لیے بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ اشرہ قائم کیا گیا، میں یہ اشرہ پڑھ رہا ہوں نا، ہم یہاں بھی نہیں ہوتے تو کہیں اور، بہرحال یہ خدمت اگر خدا توفیق دیتا تو کر رہے ہوتے، لیکن یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں کل سے جو شروع ہوا ہے، اور یہ چند دن جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور خاص کر امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے سخت ترین ایام ہے، عاشور سے کہیں زیادہ. البتہ عاشور، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عاشور کی عظمت میں کچھ کمی آئے، عاشور بہت سارے راز ہیں عاشور میں چھپے ہوئے. اگر مصیبت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو یہ ایام عاشور سے کہیں زیادہ دردناک ہیں. لیکن ہاں، اگر تمام پورے فلسفے کے لحاظ سے دیکھا جائے، پوری حسینیت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو عاشور ایک دن تنہا ہے، اور عاشور جیسا کوئی بھی دن نہیں. یہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے، ہمارے بزرگان بیان کرتے ہیں کہ جو عاشور کے آداب ہیں وہ روزانہ ضرور نہیں ہے کہ عاشور والا کام روزانہ کرنا شروع کر دیں کہ عاشور کے عظمت جو ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں کم ہوتی چلی جائے. نہ، کچھ اہتمام ہے، کچھ ادب ہے جو فقط اور فقط عاشور کے لیے، اور عاشور کی وہ عظمت اپنی جگہ پر باقی رہے. دیگر آئمہ کی شہادت ہے، وہ بھی کوئی بھی امام کی شہادت دردناک ہے، کسی بھی امام کا بچھڑنا امت سے یہ دردناک ہے، لیکن کسی بھی شہادت کو عاشور کے دن جیسی شہادت نہیں قرار دیا جا سکتا. عاشور کو ایک عظمت اور ایک مقام دیا گیا، وہ ہمیشہ باقی رہے. لیکن اگر مصیبتوں کے لحاظ سے، اہل بیت کی مصیبتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو ہم اس بات کو یقین سے کہہ سکتے ہیں عزیزو کہ یہ دو سفر سے جو مصیبتیں اہل بیت پر شروع ہوئی ہیں، دو سفر یہی کل سے اور آج سے جو مصیبتیں شروع ہوئی ہیں، اور یہ چند دن جو شام کے بازاروں میں اور شام کے درباروں میں جو بیویوں کو گزارا گیا ہے، یہ ہر عاشور سے بھی بڑھ کر، کیونکہ عاشور کے دن حسین ابن علی کو جا کر اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھانی پڑی، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کی لاش، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی اون محمد، کبھی مسلم کے بچے، کبھی دیگر خاندان کے افراد، کبھی حبیب نے مظاہر، کبھی مسلم موسجا، یہ ساری لاشیں اٹھا کر حسین ابن علی لا رہے ہیں. لیکن حسین ابن علی کے لیے لاشوں کا اٹھانا اگرچہ بہت سخت تھا، لیکن عاشور کے دن، عصر عاشور، یہ عمر سعد کے لشکر کے سپاہی کہتا ہے حسین ابن علی کا چہرہ رونق سے چمک رہا تھا، اتنا کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا، ایک شخص نے جس نے ایک دن میں اتنی لاشیں اٹھائی ہیں اور اتنے زخم کھائے ہیں، اس کا چہرہ اتنا مطمئن کیوں ہے؟ اتنا سکون کیوں ہے، اتنا اس چہرے پہ رونق کیوں ہے؟ لیکن عزیزو، شام میں سید سجاد اپنا چہرہ اٹھا بھی نہیں کھا رہے. فرق یہ ہے عاشور کے دن حسین ابن علی کے جسم پر سینکڑوں تیر آ کر پیوست ہو گئے، سینکڑوں زخم لگ گئے، لیکن حسین ابن علی کے چہرے کی رونق میں ذرہ برابر کے چہرہ یہ بلند تھا، معبود کی بارگاہ میں حاضر تھا. لیکن شام کی جو منزلیں طے کرنی پڑی ہیں، جب بھی سر اٹھتا تھا، ایک فرق سن لیں عزیز و مصائب، بھی زیادہ دیر نہیں پڑھنا ہے، ایک فرق سن لیں. اس کے پہلے کوفہ کی بھی ایک منزل آئی تھی، لیکن کوفہ اور شام میں فرق تھا. کوفے اور شام میں فرق یہ تھا کہ جب اہل حرم کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تھا تو اہل حرم کے قافلے کو دیکھ کر سب رو رہے تھے، سب تڑپ رہے تھے، سب فریادیں بلند کر رہے تھے، چیخ چیخ کر رو رہے تھے کوفے کے لوگ کہ اہل حرم کو اس طرح سے لایا گیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو اس طریقے سے لایا گیا. لیکن کوفہ اور شام میں فرق یہ تھا کہ جب شام میں یہ کاروان داخل کیا گیا تو یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ یہ تمہارے دشمن ہے، جن کو انتقام لینا ہو آ کر لے لے. کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا، کوئی لکڑی پھینک رہا تھا. فما بقى احد الا والقى علينا من الاحجار والاخشاب والرماد. یہ امام سید سجاد سے منسوب جملہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ کوئی پتھر مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا تھا وہ آ کر ہمارے اوپر پھینک رہا تھا. اور جب بھی امام سید سجاد کی نگاہیں اٹھتی تھی اور جناب زینب پر نگاہ پڑتی تھی تو سید سجاد شرم سے اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے، کیونکہ اس عالم میں، ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے عالم میں، نہ اپنی بہنوں کی حفاظت کر پا رہے ہیں، نہ وہ بھی اما کی حفاظت کر پا رہے ہیں، اور منزلیں طے ہوتی جا رہی ہیں. یہاں تک ایک منزل وہ آئی کی جا کر غلاموں کے بازار میں لے جایا گیا، حتیٰ بیچنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مصلحت پروردگار تھی کہ اس منزل سے گزر کے آئے. یہاں تک ملتا ہے کہ ایک انگار کا ٹکڑا پیشانی پر سر پر آگے پڑا اور امامہ جلتا گیا، ہاتھ بدھے ہوئے تھے ہتکڑیوں میں، پیر بدھے ہوئے تھے بیڑیوں میں، زخمی ہوتے چلے جا رہے تھے، وار ہوتے چلے جا رہے تھے. اور اس طرح سے یہی وہ شام کی منزل تھی جو گزرتی تو چلی گئی، لیکن 35 سال تک، بس آخری جملہ سنے عزیزو، کہ کربلا کے واقعے کو اور اسیری کے واقعے کو تمام بیویوں نے یاد رکھا، لیکن کسی نے زینب کی طریقے سے یاد رکھا، کسی نے امام سید سجاد کی طرح سے یاد رکھا نہیں رکھا. لیکن ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک فرق تھا، کربلا کے واقعے کے 1.5 سال بعد تک جناب زینب زندہ رہی. 61 ہجری محرم میں کربلا کا واقعہ پیش آیا اور 63 ہجری کے رجب میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اللہ کو پیاری ہو گئی. 1.5 سال تک بی بی نے کربلا کے واقعے کو یاد رکھا، جب بھی آنکھ کھلتی تھی، جب بھی کوئی منظر سامنے آتا تھا، جب بھی کسی کو حجاب میں دیکھتی تھی، جب بھی پانی نظر آتا تھا تو وہ شام کا منظر ہمیشہ یاد آتا تھا. لیکن جناب زینب میں اور سید سجاد میں فرق یہ تھا کہ بی بی نے کربلا کو 1.5 سال یاد رکھا، بی بی نے کوفہ و شام کے دربار و بازار کو 1.5 سال تک یاد رکھا، لیکن سید سجاد 35 سال تک جب بھی نگاہوں کے سامنے کوئی منظر آتا تھا، کسی اسیر کو دیکھتے تھے، کسی مسافر کو دیکھتے تھے، کسی بچے کو دیکھتے تھے، کسی جوان کو دیکھتے تھے، تو یہ سارا منظر کربلا کا سامنے آتا تھا. میری پھوپھیاں تھیں اونٹوں کی بلندیوں پر، بے کجاوا اونٹوں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے صحیح معرفت رکھنے والوں میں قرار دے. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں عزائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دو اس راہ میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہے ہوں. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، راہ حق میں دہشت گردوں اور ظالموں کے مقابلے میں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں دے چکے ہیں، پروردگار انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو زندہ ہیں اور اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں پروردگارہ ان کو کامیاب و کامران عطا فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو جو اس کاروان کے سپہ سالار ہیں پروردگارہ رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آج یہ مجلس تقریباً 8:10 پر شروع ہو گئی تھی، اور چونکہ کل مجلس دیر میں ہوئی تھی لہذا مومنین دھیرے دھیرے اسی وقت کے اعتبار سے آتے ہیں، منتظمین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک وقت معین کر لیں، اگر آج کا وقت یہ 8:10 ہے تو کل سے انشاءاللہ 8:10 ہی پہ مجلس روزانہ شروع ہو جائے کرے، تاکہ انشاءاللہ 9:10 تک مجلس تمام ہو کر آپ لوگ وقت پہ اپنے گھروں تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔